بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد چلیے روایت پڑھیے
بسم الله الرحمن الرحيم باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا عمش بن الله وقال ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني امر الى كل قريب من قلة ولكن مدخل قليلا تقتل ابا بكر قليلا الى صاحب من قريب الله قال وكيل معي مسلم
باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں. اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے, مراد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ فرمایا کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادنا صحبت رکھتا ہو اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقصد یہ ہے کہ صحابی ہونے کا مستحق ہر وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر لوہی اعتبار سے صحبت کا اطلاق کیا جائے, یعنی اگلا صحبت صرف ایک گری کی ملاقات, اس سے جو ہے وہ صحابی ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس کے اندر دوسرے اقوال بھی ہیں, چنانچہ حضرت عاصم بن احول فرماتے ہیں کہ صحابی وہ کہلاتے ہیں جن کو صحبت عرفیہ حاصل ہو, یعنی کچھ عرصہ ساتھ رہنا. اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سرجس کو صحابہ میں شمار نہیں فرمایا. دوسرا سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ صحابی وہ کہلائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا تو ایک سال صحبت میں رہے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدھ غزوہ کیا ہے. بعض حضرات نے صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط لگائی کہ جو بالغ ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو, لیکن یہ قول مردود ہے اس وجہ سے کہ حضرت حسنین اور ان کے مانند دوسرے حضرات جو چھوٹی عمر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی صحبت ان کو حاصل تھی، بالاتفاق ان حضرات کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اصح ما وقفت علیہ، جو صحیح تعریف صحابہ کی جس پر میں واقف ہوا وہ یہ ہے کہ ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہو، ان کی ملاقات ہوئی ہو، مؤمنا به اس حال میں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتے ہو، ومات على الاسلام اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا ہو۔ من لقیا، جو فرمایا کہ ملاقات ہوئی ہو، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ رویت ضروری نہیں، یعنی اگر کوئی نابینا ہو اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، تو وہ بھی صحابی کہلائیں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے مؤذن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، نابینا تھے تو لقاء ان کو حاصل ہے، رؤیت ضروری نہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، چاہے رؤیت حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورت میں لقاء اور ایمان کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان ہوا ہو، تو وہ صحابی شمار نہیں ہوں گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے بہت دور ہے، آپ کی حیات مبارکہ میں ایمان لے آیا لیکن آپ کو نہ دیکھا ہے اور نہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی صحابی شمار نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ہے نجاشی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ ایمان لے آئے تھے لیکن آپ سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل نہیں تھا، اس لیے وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوں گے۔ وہ مات على الاسلام، اس قید سے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور پھر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد مر گیا، تو وہ بھی صحابہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں اور پھر مرتد ہو گیا اور پھر دو بار مسلمان ہو گیا، جب دو بار مسلمان ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اب اس شخص کے بارے میں دو قول ہو گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ صحابی رہیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں ارتداد سے حق عمل جو ہوتے ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ ارتداد کی حالت میں موت ہو، تو موت کے بعد حق اعمال ہوتے ہیں، یعنی سارے اعمال جو ضائع ہو جاتے ہیں اس کے لیے ان کی یہاں شرط یہ ہے کہ اس کی ارتداد کی حالت میں موت آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صحبت پہلے حاصل تھی یا جو اعمال اس نے پہلے کیے تھے, مرتد ہونے کے بعد دوبارہ جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اعمال اس کے باقی رہتے ہیں, تو ان کے نزدیک وہ صحابی شمار ہوں گے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق عمل کے لیے موت شرط نہیں, اس لیے جیسے بھی وہ مرتد ہو گئے ان کے پچھلے سارے اعمال حق ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. اس لیے وہ صحبت بھی ختم ہو گئی. اب جب دوبارہ وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اگر اس کے بعد دوبارہ صحبت حاصل نہیں تو وہ صحابی شمار نہیں ہوں گے. اور اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیدار اور یہ لقاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دفن سے پہلے آپ کا دیدار کیا ہو تو وہ صحابی میں شمار نہیں ہوں گے. یہ بھی واقعہ پیش آیا ہے, ابو ہریرہ الحضرمی جو شاعر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وفات سے پہلے آپ کی زیارت ہوئی, لیکن وہ صحابی میں شمار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ صحبت کے لیے حیات مبارکہ کا ہونا شرط ہے. اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں زیارت کرتا ہے یا مکاشفے کے اندر بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو یہ حضرات بھی جو ہے صحابہ میں شمار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس میں جیسے میں نے کہا شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی زندگی میں حیات کا ہونا. دوسری بحث یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام کی عدالت اور ان کا مقام. صحابہ کرام کی عدالت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر ان کی عدالت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, عدالت کا پہلے مطلب سمجھ لے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جن کی گواہی قبول ہو, جو مجروح نہ ہو, کسی طرح سے ان کے اوپر جرح نہ کی جائے, نہ جھوٹ بولنے میں, نہ خیانت, نہ دھوکہ, تو ایسا شخص عادل شمار ہوتا ہے جس کی گواہی قبول ہوتی ہے. تو صحابہ کرام تمام کے تمام عدول ہیں, اس پر تمام کا اتفاق ہے, اور ان کی عدالت جو ہے خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, حضرت امام ابو زرع اور رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہوئی ہے, اور اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے, صحابہ کا اللہ تعالی نے انتخاب فرمایا ہے, اور جب اللہ تعالی انتخاب فرماتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دین کی بات لے کر دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچائیں گے. دوسری آیت کریمہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ خود صحابہ کرام کو شہداء کا لقب دیتے ہیں کہ تم جو ہے گواہ. تو گواہ بننے کے لیے عبادت جو شرط ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ان کو جب گواہ بناتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے گواہی کی جو شرائط ہے وہ موجود ہے, یعنی عدالت. اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرین, اس کی اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں, ان کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام سچے ہیں. تو صدق کا ہونا عدالت کے اندر شرط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سچے ہیں. اور ایک جامع آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, تمام کو شامل کر لیا, والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جب رضا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جو بھی غلطیاں اور لغزشیں صادر ہوئی ہے وہ تمام کے تمام معاف. رضا کا درجہ جو ہے وہ معافی سے اونچا ہے. اگر دو دوست کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جائے اور جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنے دوست سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو, تو وہ جواب میں کہتا ہے ارے بھائی میں تو تم سے راضی ہوں. ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ کہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لغزش ہوئی وہ تو معاف کر دیا, لیکن اب وہ تعلق دوبارہ رہے گا یا نہیں رہے گا وہ اس کا بھروسہ نہ. لیکن جب یہ کہہ دے کہ میں تو تم سے راضی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی سے اوپر جو درجہ ہے جو اصل جو تعلق ہے وہ باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رضا کا اعلان فرما دیا تو اس سے نیچے کا جو درجہ ہے آنکھوں کا کہ جتنی لغزی سے شہادہ سے ہوئی ہے وہ سب معاف. اس لیے کہ رضا کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے. مشائل کو یہاں جو محنت کرائی جاتی ہے وہ مرتبہ رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ جو ہے راضی ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا, اللہ جب ان لوگوں سے راضی ہے تو ہمیں پھر کیا پہنچتا ہے, حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی. سمجھیں گے نہیں, جرح کرنے کا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے معافی سے اوپر کا درجہ جو ہے ان کو عطا فرما دیا. اور مزید یہ کہ جہاں کہیں بھی صحابہ سے لغزش ہوئی ہے اور اس لغزش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تو اس لغزش کے ذکر کے ساتھ معافی کا بھی اعلان اسی جگہ کروا دیا ہے. یہ آیت کریم ہے یسألون عن الشهر الحرام قتال فیہ, یہ واقعہ ہوا تھا کہ ذی الحجہ جمع الاخرى کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا, ان کے اوپر امیر بنایا اپنے حفیظات دائر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. 12 مہاجرین تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص جگہ جانے کے لیے فرمایا کہ وہاں جو ہے قریش کے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. واقعہ طویل ہے, چنانچہ جب وہ لوگ وہاں پر گئے اور مقابلہ ہوا تو جو اشہر حرم ہے چار مہینے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، وہ مکہ والے جو کفار تھے وہ بھی ان چار مہینوں کا احترام کرتے تھے اور لڑائی نہیں کرتے تھے. ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم اور رجب، تو یہ لوگ بھی احترام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ چلا رہا تھا. تو یہ لوگ جب جمادی الاخرى کے مہینے میں وہاں گئے اور جب لڑائی ہوئی تو ان کو یہ تھا کہ جمادی الاخرى کی 30ویں تاریخ ہے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ، تو کفار نے یہ اشکال شروع کر دیا کہ یہ مسلمان جو ہے اشہر حرم کا احترام نہیں کرتے ہیں اور رجب کے مہینے میں انہوں نے لڑائی کی. تو جب واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہمیں یہ تھا کہ یہ جمادی الاخرى کی آخری تاریخ. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کا بھی ذکر فرمایا اور کفار کی جو برائیاں ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ کفار جو ہے اشہر حرم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر قتال کرنا، حالانکہ ان کا جو جرم ہے کہ وہ جو ہے اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود کفر کرتے ہیں اور جو ہے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے بارے میں جو ہے مغفرت کا اعلان فرما دیا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ. ان کی تو اصل، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ تو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، رمضان کے مہینے میں اس وقت شروع میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس طرح سے کہ اگر مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تو پھر کھا نہیں سکتا تھا، بس سونا جو ہے اس سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب جو ہے کھانے کی اجازت نہیں. اور اسی طرح کھانے کی اجازت نہیں، یعنی بیوی کے مطلب یہ ہے کہ روزہ شروع ہو جاتا تھا. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لائے اور بیوی سے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی مغرب کے بعد، میرا روزہ شروع ہو چکا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ بہانہ ہے اور جو ہے ہم بستر ہو گئے. تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، سمجھیں خیانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. پھر فوراً تمہیں فتار علیکم وعفا عنکم، فوراً کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو جہاں کہیں بھی، ایسی تو بہت ساری آیتیں ہیں، کہیں بھی لغزش کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی، فوراً معافی کا اعلان، فوراً معافی کا اعلان. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی ادائیں اتنی پسند کہ چھوٹی چھوٹی ادائیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمانا، تو اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا کہ ان کی اداؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں، سارا سامان ساتھ میں ہے. جب مکہ کی بارڈر پر پہنچتے ہیں کفار گھیر لیتے ہیں کہ تم جا نہیں سکتے ہو، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کر رہے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے وہ سب تم لے لو، سودا کر رہے ہیں، میرا جتنا مال ہے وہ سب تم لے لو اور مجھے جانے دو. چنانچہ کفار اس پر راضی ہو گئے، سارا کا سارا مال ان کو دے دیا، صرف جو کپڑے پہنے ہوئے اس کے سوا کوئی مال نہیں تھا ان کے ساتھ، اور ہجرت کر کے جا رہے ہیں. جیسے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں تو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور ان کو بشارت ملتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، واللہ رؤوف بالعباد، کہ بعض وہ ہے جو اپنے جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کی ادا آپ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ بہت زیادہ فاقے کی حالت ہے اور جو ہے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر پر پوچھوایا کہ کہیں کھانا ہو تو کہیں نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات ان کی مہمانی کر لے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا، گھر پر لے گئے۔ جب بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا کہ آج تو صرف اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے جو ہے کھلایا جائے تاکہ وہ سو جائے۔ تو کہا کہ ان کو ایسا کرو کہ ان کو جو ہے جلدی سے جو ہے سلا دو کسی طریقے سے، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے اس وقت چراغ بجا دینا تاکہ ان کو پتا نہ چلے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھا رہے، وہ اکیلے کھا رہے۔ صرف مہمانوں کو کھلایا، صرف مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ اور فوراً قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اداؤں کا ذکر فرماتے ہیں، ان کی جو ہے یعنی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر قیامت تک۔ تو صحابہ کرام کا تو وہ مقام کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مقام کو بیان فرماتے ہیں اور ان کا اونچا مقام جو ہے قرآن کریم۔ اسی طرح احادیث کے اندر کثرت سے ان کے بارے میں جو ہے مناقب اور جو ہے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ عدالت کے اندر جو ایک جامع روایت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعض صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا، ہاں کوئی بھی ان کے اوپر جراح نہ کرے، کوئی بھی جراح نہ کرے۔ اس لیے کہ صحابہ کے اوپر جراح کرنا، یہ شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم حدیث کے جو رواد ہیں ان کے اوپر جرح تعدیل کرتے ہیں تو صحابہ کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں، یہی ان کا نظریہ ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا آگے دیکھیں کہ صرف صحابہ کا تعلق صرف رواج سے نہیں ہے، صحابہ کا تعلق تو قرآن کریم سے ہے۔ اگر ان کو مجروح کر دیں گے تو پورا قرآن کہا جائے گا، پورا قرآن جو ہے اس کی نفی ہو جائے گی، صرف اس روایت کی نہیں قرآن کی نفی۔ تو جو صحابہ کے اوپر جراح کرتے ہیں وہ تو پورے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو ذر غازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے اوپر جراح کرے گا وہ زندیق ہے۔ اگرچہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایسی چیز کی جراح کرنا جن کی صفائی قرآن کے ذریعے سے نص قطعی سے ہو چکی ہے، تو پھر ایسی چیز کو دوبارہ لانا وہ اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے قذف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی تصریح جو ہے نص قطعی سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کا شمار جو ہے فرقۂ باطلہ میں ہوگا اور غلط عقائد میں شمار ہوگا اس کا۔ روایت ہم نے جو پڑھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، ہر دوست کی دوستی سے، اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، تمہارا ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو مراد دے رہے تھے اللہ کا دوست ہے۔ خلیل اور حلہ، حلہ جو ہے ایسی دوستی کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، اس حد تک کہ آدمی اپنے دوست کو اپنی ساری دیکھ کی باتیں، اپنی سر کی باتیں اس کو بتائیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے اس کا بھی اظہار کریں۔ اتنی گہری دوستی کہ اپنی اندر میں ساری باتیں بھی بتائیں اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی گہری دوستی میں کسی کے ساتھ نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس معنی کے ساتھ دوستی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ دل کی باتیں اللہ کو بتانا، ضرورت کی باتیں اللہ کو بتانا۔ لیکن ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی منقبت اور فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں میں کسی سے ایسی دوستی رکھتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا تھا کہ ان کے مال کے اندر آپ اس طرح سے تصرف فرماتے تھے جیسا کہ خود کا مال، اور یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ جتنا مجھے حضرت ابوبکر کے مال میں نفع دیا اور کسی کے مال میں نفع نہیں دیا۔ اتنا اونچا مقام آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیل بنانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا جو ہے مرض الوفات کے پانچ روز پہلے بھی آپ نے یہی جملہ فرمایا، جب یہ جملہ فرمایا تو اللہ کی جانب سے اجازت ہو گئی کہ اپنے جو ہے ساتھی حضرت ابوبکر کو آپ خلیل بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلیل بنا لیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی بہت بڑی منقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور حضرت ابوبکر کی تسلی کے لیے اور ان کی جو ہے فضیلت بیان کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، لما اسلم عمر نزل جبرائیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں، جو صرف وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے جو ہے حضرت جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں۔ فقال یا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے اسلام کی وجہ سے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام حضرت عمر کا کہ فرشتے جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اتنا اونچا مقام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے مناقب جو ہے الگ الگ صحابہ کرام کے بارے میں اتنی کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اتنے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بس اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔